Yeah, عالم میں اس پوری کائنات کو خاص قوانین کے تحت خلق فرمایا ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قوانین کے دائرے سے باہر جائے. میں اور آپ اپنی مادی دنیا کے اندر ان قوانین کو احساس کرتے ہیں. زیادہ مثال کے طور پر اگر دنیا کے ایک کونے میں کوئی دوائی بنتی ہے تو دنیا کے ہر کونے میں وہ دوائی استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون تبدیل نہیں ہوتا. اگر آپ کے تجربے کے اندر ایک دفعہ کوئی چیز آ گئی کہ مثال کے طور پر آپ نے پانی گرم کیا اور وہ ابلنے لگا, اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہوگا, اللہ کا قانون ہے, اس کے اندر کوئی استثناء موجود نہیں. ہم اور آپ اس بات کے تو عادی ہیں کہ مادیات کے اوپر قوانین جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے, لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جن کے اندر ہم اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہاں خدائی قانون کے علاوہ کوئی اور قانون ہے جو عمل میں آئے گا. تو خدا و تعالیٰ کے قوانین پر ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے, مادیات کے اوپر ہماری توجہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ذرا تصور فرمائیے اور خدا و تعالیٰ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے پوچھے گا کہ اولاد کی بہتری کو اگر میں چاہوں تو اس کا قانون کیا ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو اپنی اولاد کی بہتری نہ چاہتا؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ نہیں چاہتا کہ جس عمل میں ہم نے زندگی گزاری ہے ذکر حسین میں ہماری اولاد بھی وہی کام کرے؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہماری اولاد بہترین زندگی گزارے, جس پیغام پر ہم نے عمل کیا اس پیغام پر وہ عمل کرے, جس پرچم کو ہم نے اٹھایا اس پرچم کو وہ بھی اٹھائے. اگر آپ اس کام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچنے لگتے ہیں تو نہیں معلوم کیوں اچانک تمام خدائی اصولوں کو بھلا کر انتہائی شدت کے ساتھ مادہ پرست بن جاتے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اولاد کی بہتری کے لیے طریقہ کار کیا ہے تو ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کتنا مال جمع کریں گے جو ہماری اولاد کے کام آئے. پھر ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں مثال کے طور پر دنیاوی اصولوں کے تحت کہ میں کتنا انشورنس کر لوں, کتنے گھر بنا لوں, کتنا مال جمع کر لوں کہ بعد میں میری اولاد کے کام آ جائے. کبھی آپ نے پوچھا کہ خدائی قانون کیا ہے, خدا نے کس طریقے سے دیکھا؟ ہم نہیں سمجھتے کہ اولاد کی بہتری کے لیے خدا نمتال نے طریقہ کار مال جمع کرنے پر رکھا. خدا نمتال کا قانون کچھ اور. ایک واقعے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے اشرے کا جو پیغام ہے وہ ان چند منٹس میں سمیٹ سکیں, کیونکہ اب پھر انشاءاللہ آگے صرف مسائل کا ذکر ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
دینار بھی نہیں ملے,
کہتا ہے میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے اس کی اولاد میں سے کہ جس نے ایک دن میں 100 گھوڑے صدقے کے لیے. کہنے لگا ایک حاکم کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس نے پوری زندگی ظلم کیا ہے, اپنے اولاد کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑے ہیں اور ان کے پاس ایک پیسہ نہیں, وہ فقیر ہو گئے. اور دوسرے کو میں نے دیکھا جس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا تھا, اس نے اپنی اولاد کو ایک ایک درہم چھوڑا, 10-10 درہم بھی نہیں پہنچ پاتے تھے, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 100 گھوڑے ایک دن میں صدقہ کیا اللہ کے نام. یہ میں نے دیکھا. جب ہم لوگ یہ چیزیں سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے شاید ایک کہانی کہیں اور کی. نہیں, یہ ہماری اور آپ کی دنیا سے متعلق ہے. کیوں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان کیا؟ اس واقعے کو اور بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. آپ آگاہ ہیں مقصود سے مجھ سے درس حاصل کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد والے میں. مقصود ذہن میں رکھیے گا, قصد یہ ہے کہ اولاد کی بہتری کیسے حاصل کی جائے, کیا کیا جائے کہ اولاد کی بہتری ہو. ماشاء اللہ کچھ بچے یہاں پہ نظر آتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں سے کون ان بچوں کی بہتری نہیں چاہے گا, کون اپنی اولاد کی بہتری نہیں چاہے گا. خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, حضرت موسیٰ نے کہا خدایا مجھے اپنے کسی ایسے بندے سے ملا دے جو تیرے راز مجھے سکھائے. کہا جاؤ فلاں مقام پر حضرت خضر سے. حضرت خضر سے ملے, ان کے ساتھ چلے, 3 واقعات پیش آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے. تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر مہمان بننا چاہا, ایک گاؤں میں پہنچے, دونوں بھوکے پیاسے تھے, گاؤں والوں سے کہا ہمیں کچھ کھلاؤ, انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں گریں گے. ایک دیوار گرتی دیکھی, حضرت خضر نے جا کر وہ دیوار تعمیر کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ اے خضر, ہم بھوکے پیاسے تھے, اگر تمہیں دیوار تعمیر کرنی ہی تھی تو گاؤں والوں سے ایک معاہدہ طے کر لیتے, کم سے کم کھانا تو مل جاتا. حضرت خضر نے کہا کہ بس یہیں سے ہمارا تمہارا راستہ علیحدہ. اس آخری واقعے کی تعبیر یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ رکھا تھا, اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ نکل آتا, اگر وہ خزانہ نکل آتا, یتیم بچے اتنے کمسن تھے اپنے خزانے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہ خزانہ یقیناً اس کے باپ نے, اس کے دادا نے ان کے لیے رکھا ہو, یہ خزانہ ان کی ملکیت تھا, لیکن کیا وہ دیوار گرنے کی صورت میں اپنے بچوں تک خزانہ پہنچا سکتے تھے؟ دہرے کیوں مر چکے تھے, کم سن بچے اپنے خزانے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. تو خدا تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے ایک نبی اور ایک ولی کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر یتیم بچوں کا خزانہ بچائے. ایک نبی اور ایک ولی کو بھیجا کہ جاؤ ان 2 یتیم بچوں کے خزانوں کو بچاؤ. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اولاد کے لیے خدا اتنا بندوبست کرے؟ سبب کیا ہے, کیوں خدا نے متعلق ایسا کیا؟ بہت سارے یتیموں کے خزانوں کو ہم نے لوٹتے دیکھا ہے, بہت سارے انسانوں کے اوپر ظلم ہوتے دیکھا ہے, کیوں خدا نے متعلق قبول نہیں کیا کہ 2 یتیم بچوں کے خزانوں کو اس طرح کوئی پامال کرے؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا, ان کا باپ صالح انسان تھا. یہ سب بس میں چاہتا ہوں میری اولاد باقی رہے, میں چاہتا ہوں میری اولاد کی زندگی میں ہدایت رہے, آسانی رہے, اس کا طریقہ کار مادیات کی دنیا میں سبقت لینا نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بتاؤ خدا کی ہدایت پر کتنا چلوں. اگر میں خدا کی ہدایت پر چلوں, خدا تعالیٰ میری اولاد کے لیے یہ بندوبست کرتا ہے جو اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے مسلسل کوشش کیا عزیزان محترم کی خدمت میں کہ اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے جو اہل بیت اطہارہ علیہ السلام نے آپ کو دیا, اس پیغام کے اوپر عمل کرنے کے لیے مسلسل آپ کی خدمت میں کچھ ہدایات ہوئیں, اور آج چاہوں گا کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مسلسل ہم سے کہا کرتے ہیں پر مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کریں عبادت, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دل نہیں چاہتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خود سے طلب اٹھ رہی ہوتی ہے کہ خدا من تعالی کی راہ میں کوئی کام انجام دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم کوئی راستہ حاصل نہیں کر پاتے. اذن محترم، اس پہلی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ عبادات کو آپ جبرن انجام دیں. چند عبادات کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی. عرض ہوا کہ ہر روز کچھ قرآن کریم کی آیات آپ جبرن پڑھ لیجیے. آپ یہ کام جبرن کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا، ان چند دنوں میں مسلسل مجھے مختلف لوگ آ کر کہتے رہے کہ ہم نے اس عادت کو اختیار کر لیا، ہم نے بھی 25 آیتیں پڑھنا شروع کر دی، ہمیں خوشی ہوئی. لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی کام کا شروع کرنا آسان ہے، جاری رکھنا بہت مشکل ہے. اور کام کا صحیح نتیجہ اس وقت ملے گا، روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کسی نے پوچھا یا گویا امام نے یوں ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم کسی کام کا اثر لینا چاہتے ہو تو 360 دن تک کر کے دکھاؤ، 360 دن تک کر کے دکھاؤ. کیوں؟ تعویل ایک ارشاد فرمائی جس کو شاید میرے جیسے کا ذہن سمجھنے سے پاس ہے، گرچہ کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہاں پہ تشریح نہیں کر پاؤں گا. فرمایا انسان کی بدن میں کچھ رگیں ہیں، ان کی تعداد 360 ہے. جب تک کوئی عمل 360 دن تک نہیں کرو گے وہ تمام رگوں کے اوپر اثر نہیں آئے گا. البتہ میں جانتا ہوں یہاں رگوں کا مطلب خون پہنچانے والی شریانیں وریدیں نہیں ہیں، اور یہاں رگوں کا مطلب بدن کی رگیں نہیں ہیں، یہاں معاملہ روح کا معاملہ ہے، جس کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ ایک راز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی چیز کا اثر حاصل کریں اس کو مسلسل انجام دیجیے. اور شب عاشور سے بہتر کون سا وقت آئے گا اہل بیت سے یہ وعدہ کرنے کا کہ ہم انجام دیں گے جیسے کہ انہوں نے انجام دیا. آپ نے سنا ابھی حاج عارف صاحب آپ کی خدمت میں کہہ رہے تھے کہ سید الشہداء نے آج کی شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کیوں سید الشہداء نے کام انجام دیا؟ میں سمجھتا ہوں سید الشہداء نے عاشور تک ہر اس عزادار کے لیے جو شب عاشور کھڑا ہو سید الشہداء کا غم منانے کے لیے، اس کو ایک درس دیا، تم اپنی زندگی کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم نہیں کرتے، تم اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. زندگی کا ایک حصہ خدا تعالیٰ کی بندگی اور عبودیت کے لیے رکھو. ذرا تصور فرمائیے شب عاشور سے بڑھ کر کوئی میدان ہے جس میں مصروفیت ہو؟ دشمن سفر ہے، آوان و انصار کو ضرورت ہے سید الشہداء کی، چاہتے ہیں سید الشہداء سے کلام کریں. سید الشہداء اس موقع پر دشمنوں کے خطرے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، حتیٰ اہل بیت کو جو تسلی دینی ہے ان تمام کے مقابلے میں خدا تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے ایک تہائی وقت مختص کر رہے ہیں. کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی اور مصروفیت اس سے بڑھ کر آئے گی؟ سید الشہداء تو یہ درس دیا. بس عزیزان محترم، اپنے حال احوال پر رحم کیجیے، اپنی اولاد پر رحم کیجیے، اپنی زندگی کو اس سمت میں لے جانے کی کوشش کیجیے. مسلسل ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے، نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے تو کیا کرنا. مثلا ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم بحرین میں، یہاں پر مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہماری زبان بولنے والے علماء ہوں وہ نہیں ہیں، یا ممکن ہے یہاں بہت بڑے بڑے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں سمجھے. کچھ لوگ ایسے بھی جو فخر سے کہتے ہیں آج تک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فخر، ماشاءاللہ یہ نہیں معلوم کیا فخر ہے. فرض فرمائیے کوئی یہ کہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی مجھے ہدایت دے، فرض کرتے ہیں کوئی اس طرح سے کہے، کیا جواب ہے اس کی، کیا کریں؟ ایک سادہ سا جواب آپ کی خدمت عرض کروں گا روایت کی روشنی. ایک روایت ارشاد فرمایا امام معصوم نے، فرمایا تم اس پر عمل کرو جو تم جانتے ہو تو خدا اسے سنبھال لے گا جو تم نہیں جانتے. جو تم جانتے ہو تم اس پر عمل شروع کر دو، خدا اس حصے کو سنبھال لے گا جو تم نہیں جانتے. مجھے بتائیے اس روایت سے بڑھ کر اور گارنٹی ہمیں کیا چاہیے؟ اچھا باپ ممکن ہے ہم سے کہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کی بنیادی اصول ہے جو آپ اور میں سب جانتے ہیں. اب ذرا تصور فرمائیے کہ اس چھت کے نیچے کوئی ہے جو کہے کہ مجھے نہیں معلوم جھوٹ کا حکم کیا ہے. شریعت میں جھوٹ کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں دھوکے دینے کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں ریاکاری کرنے کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں غیبت کرنے کا حکم کیا ہے؟ دنیا پرستی کا حکم؟ یہ سب چیزیں ہم سب کو پتا ہیں. اتنا کچھ پتا ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب جو پتا ہے آپ اس پر عمل شروع کر دیں, خدا تعالیٰ اس سب کو سنبھال لے گا جو آپ کو نہیں معلوم. خدا تعالیٰ آپ کو آگاہ کر دے گا. خدا تعالیٰ نے اسباب مسبب الاسباب ہے, آپ کے لیے اسباب بنا دے گا تاکہ وہ سب کچھ آپ کو پتا ہونا شروع ہو جائے جو آپ کو نہیں معلوم. تو جان محترم کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اور آپ شریعت سے دور جائیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے دین پر عمل نہیں کر سکے. سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کو دیکھیں, اس ساری قربانی کے اندر محور کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ محور دیکھیں گے. محور دین کو لوگوں تک اس طرح پہنچا دینا جس طرح سے ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین کو اس طرح سے پہنچا دینا. لوگ دین کے دشمن ہوئے, سید الشہداء راستے میں رکاوٹ بن گئے. فرمایا انکان دین محمد لم يستقم الا بقتلي فيا سيوف خذيني. ہمیشہ ایک نصیحت آپ کی خدمت میں, گرچہ قابل نہیں ہوں کہ نصیحت کہوں, اس کو ایک مشورہ آپ کو دوں گا کہ دین کو پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے. آپ نے ہم نے دین معمولاً سنا سنا ہے, پڑھا نہیں. اتنا آپ نے واقعہ کربلا سنا ہے, بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, اپنے آپ سے پوچھے گا کبھی واقعی کربلا پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کوئی کتاب پڑھ لیجیے. پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو حقائق پتا چلیں گے کہ سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا تھا, سید الشہداء کیا کہہ رہے تھے, اور وہ کیا اعلیٰ پائے کلمات تھے جو سید الشہداء ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا ان کان دین محمد لم يستقم الا بقتلي فيا سيوف خذيني. اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میں مارا جاؤں تو اے تلواروں مشتبہ آ جاؤ. سید الشہداء اپنے وجود مقدس کو دین محمد کے اوپر قربان کر رہے تھے. اب یہ خود راز ہیں اور یہ خود قابل بحث ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے دین کی بقا کیسے ہوئی, طریقہ کار کیا ہے. ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں جہاں کہیں جنگ ہوتی ہے تو جس کا لشکر ختم ہو جائے وہ بظاہر شکست خوردہ کہلاتا ہے. ہماری اور آپ کی دنیا میں ایسے جس کا لشکر ختم ہو جائے اس کو ہم شکست خوردہ کہتے ہیں. یہ کیسی عجیب جنگ ہے کہ سید الشہداء کا لشکر ختم ہو گیا ہے, ان کی اولاد اسیر ہے, اور پوری دنیا اعتراف کر رہی کہ فاتح اعظم حسین, فاتح اعظم حسین. عجیب نشانیاں آپ دیکھیں گے. پوری دنیا کے اندر پوچھئے دستور کیا ہے, جس ملک کو جس لشکر کو جس جنگ میں شکست ہو کبھی اس کی یاد نہیں مناتا. اپنے اپنے ملکوں کے اندر دیکھیے, اپنے قوم قبیلے کے اندر دیکھیے. خدا نہ کرے دو قبیلوں کی جنگ ہو جائے, ایک قبیلہ ایک جنگ کے اندر ہار جائے اگلی جنگ میں جیت جائے, کس جنگ کی یاد منائے گا, جس میں ہارا یا جس میں جیتا؟ قبیلہ اس کی یاد مناتا ہے جس کو جیتا ہے, جس کو ہارا ہے اس کی کبھی یاد نہیں مناتا. یہ کربلا کی جنگ ایسی عجیب جنگ ہے کہ ظاہراً یزید جیتا ہے اور یاد حسین منا رہا ہے, یاد حسین منا. ایسی عجیب جنگ ہے کہ جس لشکر کا ایک ایک فرد مارا گیا ہے اس لشکر کے حامی آج تک اس کی یاد منا رہے ہیں. آپ یاد منا رہے ہیں کیوں؟ فتح ہے, عجیب فتح ہے. اب آپ اپنے ذہن سے سوال کیجئے کبھی, اور ہمارے پاس قطعاً کوئی وقت نہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کر پائیں, شاید آئندہ کے سالوں میں آپ کے لیے اس سے بہتر انداز میں گفتگو کرنے والے یقیناً آئیں گے. وہ بتائیں کہ کس کیسے ایسے ہو گیا کہ کچھ لوگ شہید ہوئے اسلام زندہ ہو گیا, کچھ لوگ مارے گئے اسلام زندہ ہو گیا, کچھ لوگ اسیر بنے اسلام زندہ ہو گیا. کیا ہر اسارت پر, ہر اسیر ہونے پر اسلام زندہ ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ زندان میں جاتے ہیں, بہت سارے لوگ میدانوں کے اندر مارے جاتے ہیں, لیکن ان کا ہدف زندہ نہیں ہوتا. یہ سید الشہداء کی شہادت کیسی شہادت تھی کہ وہ شہید ہوئے اور آج تک میں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنی عزاداری کے اندر اس پیغام پر توجہ دینی پڑے گی. اگر آپ سید الشہداء کے پیغاموں کے اوپر چلے جائیے تو آپ کو ایک عجیب پیغام ملے گا. سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عاشور کے دن، بہت عجیب جملہ. ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین سنتین السلت والدلہ وحیحات من الدلہ. فرمایا یہ ولد حرام، ابن ولد حرام نے ہمیں دو مشکلوں کے درمیان لا کر کھڑا کیا ہے، یا ہم زنجیریں لیں اس کی بیعت کی، یا ہم شمشیریں لیں اور شہید ہو جائیں. فرمایا حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. سید الشہداء کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا تم یہ دیکھو گے کہ ہم اپنے پیغام کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، تم یہ دیکھو گے کہ ہم اپنے لاشیں پامال کروا لیں گے، تم یہ دیکھو گے کہ ہمارا خاندان اسیر بنے گا. لیکن ایک بات سمجھ کے رکھنا، حیحات من نزلنا، ذلت ہم سے کوسوں دور، ہم شہید ہوں گے، ہم اسیر ہوں گے، ہمارے سر نیزوں پر آئیں گے، لیکن ذلت ہم تک نہیں آئے گی، ہم صاحبان عزت رہیں گے. اور حسین کی عزت کی نشانی میں ہوگا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ آوازیں سن رہے ہیں پوری دنیا سے، پوری دنیا یا حسین یا حسین کہہ رہی ہے. اس پیغام کے اندر کیا حقانی ہے؟ آج شب عاشور میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں سید الشہداء کے کس پیغام کو زندہ کرنے کے لیے. سید الشہداء کے پیغامات پہ توجہ دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہوں گا چند جملہ سید الشہداء کی اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصلاح کو تیرے شہروں کے اندر آشکار کرتے ہیں. سید الشہداء کا ایسا قول ہے کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ 61 ہجری میں سید الشہداء نے اس خاطر جان دی تھی، آج میری اور آپ کی زندگی اس ہدف پر قربان ہو جائے، یہ حسینیت ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں لِلنُّرِ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِ، تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں. اپنے آپ سے پوچھے گا میری ذات میں اللہ کے دین کی نشانیاں آشکار ہو گئیں؟ نظہر الاصلاح فی بلادے، تیرے شہروں کے اندر اصلاح کریں، پوچھے میرے گھروں کے اندر اصلاح ہو گئی؟ اگر یہ ہو گیا جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، ہم نے حسینیت کو قبول کر لیا. اگلا مرحلہ رہے گا کہ ہم حسینیت کے پرچم بردار کب بنیں گے. اور اگر خدا نہ کرے نظہر الاصلاح نہیں ہوا، نور المعالم نہیں ہوا، دین کی نشانیاں میرے گھر میں آشکار نہیں ہوئی، دین کی اصلاح میرے گھر کے اندر نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے میں نے خود حسینیت پہ چلنا ابھی چھوڑا ہوا ہے، مجھے حسینیت کی ضرورت ہے. احسان محترم، اس ذمہ داری کو مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ عاشقان حسین، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، اس پرچم حسینیت کے علم بردار آپ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں آپ کی ذمہ داری ہے. اور اپنے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور جبر ہو رہا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ظلم و جبر کے مقابلے میں کھڑے ہونا، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور حسین سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. یہ خدا نے متعلقہ نظام ہے کہ ذکر حسین جاری و ساری رہے گا. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ جو میں نے اور آپ نے زداری میں شرکت کی یہ ذمہ داری ختم ہو گئی. با خدا ہم سے کوئی ایک بھی یہاں پہ نہیں آئے تب بھی ذکر حسین جاری رہے گا. نہ ہمارے ہونے سے ہے نہ ہمارے جانے سے ختم ہو. میں کہیں پر ایک تحقیقاتی مقالہ پڑھ رہا تھا, شاید کسی کے لیے اتنا زیادہ دلچسپی کا باعث نہ بنے, ویسٹ انڈیز کے ساحل پر کسی عیسائی خاتون نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب رسم ہو رہی ہے. ویسٹ انڈیز کہاں کوئی ملک جس کا عیسائی مالک سے کہیں کوئی تعلق نہیں بنتا. کوئی عیسائی سوشالوجسٹ جاتی ہے وہاں پر, وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک رسم ہو رہی ہے, اور وہ دیکھتی ہے کہ علاقے کے کچھ علاقائی لوگ, سیاہ فام علاقائی لوگ, سال کے خاص دن جمع ہوتے ہیں. وہ جو داستان بیان کرتی ہے وہ بے عینے ہمارے تعزیوں کی صورت میں کیسی یہ چیزیں بناتے ہیں, اس کو گھسیٹتے ہوئے لکھے جاتے ہیں. بخدا لکھتی ہے کہ شبر و شبیر کا نام لیتے ہیں, اور کوئی ایک آدمی نہیں جانتا کہ شبر و شبیر کون ہے. کوئی ایک آدمی نہیں جانتا کہ شبر و شبیر کون ہے. کہتی ہے ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, بیان کرتی ہے, کہتی ہے کہ رسومات کچھ وہ ہوتی ہیں جو خوشی کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو غم کے ساتھ ہوتی ہیں. کہتی ہے اس میں ایسا غم دیکھا جو ان کی کسی رسم کے اندر نہیں. شبر و شبیر کا نام لیتے ہیں, غم کے عالم میں مناتے ہیں. یقین فرمائیے یہاں تک لکھا ہے کہ عصر کے وقت پر اس کو پانی میں لے جا کر ڈبو دیتے ہیں. ان کو خود کو نہیں معلوم ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی مسلمان نہیں, سب کے سب عیسائی سیاہ فام, کوئی مسلمان نہیں, کچھ نہیں, نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں, بس شبر و شبیر کا نام لے رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ یورپ گئے ہوئے ہوں وہ جانتے ہیں, پرتغال میں ایک شہر ہے مکمل عیسائیوں کا, شہر کا نام بی بی کے نام پر, بی بی کے نام پر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنا ہوا, وہ گرجا گھر بھی بی بی کے نام پر. اس شہر میں ہر چیز, ریسٹورانٹ, روڈز, بازار, سب بی بی کے نام پر, اور ایک موجزے سے منصوب ہے. کہا پہلی جنگ عظیم کے دوران تین بچوں نے ایک بی بی کو دیکھا تھا تسبیح کے ساتھ. ان بی بی سے اپنی مشکل بیان کی کہ بی بی ہماری یہ مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری مشکل اتنے عرصے میں حل ہو جائے گی, چند نشانیاں بتائیں. اس بی بی کے نام پر اس پورے شہر کے اندر تسبیح لی ہوئی بی بی کے مجسمے لگے. عیسائیوں کے پاس جب کوئی چارے کار نہیں رہا تو کہا یہ بی بی مریم تشریف لائیں, جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی کسی روایت میں بی بی مریم کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے. اس تسبیح بی بی کی دی ہوئی تسبیح ہے, اچھی طرح جانتے ہیں. پوری دنیا کے عیسائی وہاں پہ جاتے ہیں, حتیٰ جو گزشتہ پاپ جو دو مرا ہے, دو دفعہ اس نے جا کر خود وہاں پر مراسم کو انجام دیا. عظیم و شان گرجا گھر بنا ہوا بی بی کے نام. یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ایک مسلمان نہیں, سب کے سب عیسائی ہیں. بی بی کا نام دے, خود بھی نہیں جانتے ہم کیا کام انجام دے رہے. یہ عظمت ہے. اب اس عظمت کے آپ پرچم بردار ہیں, آپ کو اس پیغام کو اپنے اندر لانا ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں, اس پیغام کی عظمت کو احساس کرنا ہے. کل آپ زیارت عاشورا پڑھیں گے, کل آپ زیارت عاشورا پڑھیں, اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں کہ ہر روز زیارت عاشورا پڑھیں. زیارت عاشورا میں دو جگہ آتا ہے کہ سو دفعہ یہ جملہ کہے, سو دفعہ یہ جملہ کہے. آپ سو سو دفعہ نہیں کہہ سکتے, سال کے باقی ایام میں ایک ایک دفعہ کہہ لیجیے. زیارت عاشورا کو اپنے ساتھ رکھیں. اب زیارت عاشورا ساتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سید الشہداء کا سایہ آپ کے ساتھ. سید الشہداء کے غم کو منائیے, سید الشہداء کے غم کو عاشور ختم ہونے پہ ختم مت کیجیے, اپنے ساتھ رکھیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کیا تھا, ان تمام چیزوں کو میں دہرا نہیں پاؤں گا. آج شب عاشور, اس غم کو احساس کرتے ہوئے دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے پاس ہے, اور اس سب کے بارے میں سوچیے. ایک روایت ہمارے پاس عجیب روایت ہے, ایک روایت میں اس طرح سے درج ہے رسول گرامی کی ذات مقدس سے ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہتے ہیں رسول گرامی روایت ہمارے پاس بھی ہے, اہل شیعہ کے پاس, اہل سنت کے پاس بھی, دونوں کے پاس ہے مستند روایت. رسول گرامی تشریف فرما تھے, دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زانوں کے اوپر سید الشہدا بیٹھے ہوئے, دوسرے زانوں پر حضرت ابراہیم بیٹھے. رسول خدا نواسے اور بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھے. روایت کے مطابق کبھی اپنے نواسے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اچانک حضرت جبرائیل تشریف آئے. جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, دو بچوں میں سے کوئی ایک بچہ خدا کو دے دیں, دو میں سے کوئی ایک ابھی قربان ہوگا. اللہ نے امتحان دیا, دو میں سے کوئی ایک قربان ہوگا, آپ کی مرضی ہے, حسین کو دیں چاہے تو ابراہیم کو دیں. مستند روایت, کہا دو میں سے کوئی ایک ابھی جائے گا, ابراہیم یا حسین, کس کو آپ بھیجیں گے؟ رسول خدا نے ایک نظر اپنے ابراہیم پر ڈالی, ایک نظر سید الشہداء کو دیکھا, اس کے بعد کہا کہ اے جبرائیل, میں اپنے ابراہیم کو قربان کروں گا, میں ابراہیم کو قربان کرتا ہوں. جبرائیل نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا؟ رسول خدا نے عجیب جملہ کہا, کہا جبرائیل, اگر ابراہیم جائے گا تو یہ میرا بیٹا ہے, حسین گیا تو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے. اپنی زندگی میں فاطمہ کے چہرے پر غم نہیں دیکھنا چاہتا, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, میں حسین کو فاطمہ کے ذریعے چاہتا ہوں. کہا میں اپنی زندگی میں فاطمہ کے چہرے پر غم نہیں دیکھنا چاہتا, میں کہوں گا مولا آج سب عاشور میدان کربلا میں اس ماں کی فریاد کو سنیے. روایت نافع بن حلال کی ہے, نافع بن حلال کی روایت پر علماء فرماتے ہیں, کہتے ہیں سید الشہداء رات کی تاریکی میں ایک موقع پر دشمنوں کے لشکر سے نزدیک ہوئے, نافع بن حلال پیچھے تھے, تشریف لاتے ہیں سید الشہداء کے پاس, کہتے ہیں اے حسین, اے مالک, آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا اے نافع, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کل دشمن حملہ کرے تو کہاں سے کرے گا. اس کے بعد نافع نے علماء کی روایت بیان کرتے ہیں, نافع نے کہا مولا مجھے ایسے احساس ہو رہا ہے جیسے اس تنہائی میں کوئی بیوی گریا کر رہی ہے. کہا مولا مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے کربلا کی زمین پر کہیں کوئی خاتون گریا کر رہی ہے. مولا نے فرمایا نافع تمہیں نہیں پہچانا, یہ میری بچوں کو تیار کر رہی ہے, کل ان کے لاشوں پر نہا پڑے گی, آج خیموں میں ہیں کل صحرا میں ہوں گے, آج شب عاشور ہے, آج شب عاشور. زینب کبری سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں تشریف فرمائے, اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اونو محمد کو دیکھا, اپنے بچوں کو بلایا, کہا اونو محمد میں تمہاری ماں ہوں, میں نے تمہیں پالا. اے اونو محمد کیا تمہیں معلوم ہے تمہیں کس خاطر پالا؟ کہا ماں حکم فرمائے. کہا بچوں تمہیں پالا کل میرے بھائی پر قربان ہو جاتا, ایسا نہ ہو کوئی بچہ سمجھ کے تمہیں نہ بھیجے, تم اپنے بابو سے اجازت دینا پہلے چلے جانا. اور دیکھو بچوں ہاشمی رتن ہو, علی کی اولاد ہو, میدان سے واپس آ رہا, تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے, تم جنگ لڑنا,
بچوں کو اتنی نصیحتیں کی ہیں جان دے دینا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا جب تمہارے سر آئیں گے میں ماتم نہیں کروں گی۔ ماتم اپنے بھائی کے سر پر کروں گی۔ اور محمد نے درس لے لیا، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور قربان گاہ تیار ہو رہی ہے۔ ایک موقع آیا، سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اصحاب با وفا جمع ہو گئے۔ اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے اصحاب با وفا، یہ دشمن مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، ان دشمنوں کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تم جانا چاہو میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے جاؤ۔ اصحاب نے سر جھکا لیے، کہا دیکھو اصحاب، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر ہم گئے تو ہماری جنت ختم ہو جائے گی، ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، تو تم جانتے ہو میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں جوانان جنت کا سردار، تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں، مجھے جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، چلے جاؤ۔ کہا ممکن نہیں ہے۔ سید الشہداء نے کہا دیکھو، شاید تم میرے چہرے کو دیکھ رہے ہو اس وجہ سے حیا کرو گے، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ اور سید الشہداء نے چراغ بجھا دیا، اب جو چراغ کھولا، اصحاب اپنی جگہ پر، زہیر بن قین، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، اصحاب کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب ہمیں دبلا کہیں گے، مولا اگر آپ کو چھوڑ کر گئے میں شرم فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمیں جنت نہیں چاہیے مولا، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہزار دفعہ مارے گئے، آگ لگا دی گئی ہمارے اجساد کو، خاک پانی میں بہا دی، ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ منظر ہو گیا، شب عاشور قربان گاہ تیار ہو رہی ہے، شب عاشور کٹھن وقت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے سخت وقت ہے۔ ایک وقت آیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں، بھائی کے پاس آئیں، کہا بھیا آپ جانتے ہیں آپ ہمارے والد کے ساتھ اصحاب نے وفا نہیں کی تھی، ہمارے والد شہید ہو گئے تھے، آپ جانتے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ قوم نے وفا نہیں کی، بھیا شہید ہو گئے، آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ فرمایا بہن مطمئن رہو، میں نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا۔ یہ جملہ اصحاب میں سے نافع نے سن لیا، نافع حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے، کہا اے حبیب غضب ہو گیا، بی بی کو ہماری وفاداری پہ چڑھ گئے، ارے کچھ کرو، ہم بی بی کو یقین دلائیں، ہم بابا بائے ہم مرنے کے لیے آئے۔ حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا، بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا اے بنی ہاشم آپ لوگ اپنے اپنے خیموں میں تشریف لے جائیے، ہم غیر بنی ہاشم بی بی کے سامنے جانا چاہتے ہیں۔ بی بی کے خیمے کے سامنے پہنچے، سید الشہداء سے کہا مولا ہم بی بی سے کلام کی اجازت چاہتے ہیں، بی بی کو اجازت نہیں مل گئی، بی بی سے کلام کرو۔ حبیب ابن مظاہر نے بی بی کو کہا اے بی بی باہر آپ کے اصحاب کھڑے شمشیریں گلے پر رکھے ہوئے، اگر ایک جملہ فرمایا اپنی گردنیں خود کاٹیے، ہم باب پائے ہم سردار، ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم باب پائے یہ حسین، حسین کا مارکا ہے، یہ شاہ شب شب عاشور ہے۔ سارے مار کے جمع ہو گئے، عزیزو یہ ساری قربانیاں جمع ہو رہی ہیں عاشور کے دن کے لیے، عاشور کا دن اہل بیت کے لیے قربانی کا دن ہے۔ عزیز عزیزوں، بس اب ایک سخت وقت ہے، عاشور کا دن ہے، شام کا وقت ہے، حسین مالک میں تنہا ہے، کربلا کی زمین پر ایک نداء رہی ہے، حلب ناظر یسر دا، حلب مغیث یغیث دا، ارے مولا فدا ہم کی ذات پر، کاش ہم بدبخت ہوتے، کاش ہم ہوتے، قربان کرتے جانوں کو، میرے مولا میں بھائی کو پکارا، اے بھیا ایک بچہ آپ کی ندا پر بار بار گر رہا ہے، بھیا نہیں معلوم آپ نے کیا ندا دی ہے، یہ بچہ جھولے سے گرے جا رہا ہے، سید شعلا نے کہا بچے کو لاؤ میرے پاس لے آؤ، اب میں کہوں گا عزیزو اے عزادارو اے سیدا کو پردہ دینے والو تھوڑا سا دل تھام کے رک جاؤ، اب میں ایک سوال کروں گا، اے خدایا جب تو موسیٰ کی ماں سے کہہ رہا تھا موسیٰ کو پانی میں ڈال تو تو نے کہا ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا، اے خدایا علی اصغر کی ماں، سید الشہداء کے ہاتھ میں آ گیا، آپ سید الشہداء آگے بڑھے، بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اے اشقیا تم نے ہمارے سارے عوام و انصار مار دیے، اب ہم میں کوئی نہیں بچا، اب یہ بچہ پیاسا ہے، ارے دیکھو پانی کے لیے بھلک رہا ہے، عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہو جائے چونچ کھولتا ہے بند کرتا ہے، اسے دیکھا ارے میرے چیلار کو دیکھو پرندے کی طرح ہے، یا اسے دل پہ صبر کرنا، یہ کٹن وقت تھا سید الشہداء کے لیے، اے فرشتوں نے کہا اے خدایا جب ابراہیم جا رہے تھے اسماعیل کو قربان کرنے ان